الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالی نے کسی جاندار کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی. اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کہ جس کی طاقت نہ ہو اور اس کو کرنے کو کہا جائے تو ایسی تکلیف کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، یعنی وہ تکلیف جس کی طاقت نہ ہو، تو ایسی تکلیف کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، کہ وہ تکلیف ہے جس کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے. ادھر آ جا نا، آ جاؤ. ارے منو، یہ ہمارے اس کو یاد بٹھاؤ نا. شاباش، ادھر آ جاؤ. شاباش، گھس جا. تو اس کو کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق، یعنی ایسی تکلیف دینا کہ جس کی برداشت کرنے کی اٹھانے کی طاقت نہ ہو. ایسا اللہ تعالی نے، لہذا روزے کو ہی دیکھ لیجئے کہ روزے کے اندر بھی جب انسان جوان ہے، طاقت ہے، تو شریعت نے اس کے لیے روزہ رکھا. مریض جو ہے، مریض کو روزے کے لیے چھٹی دے دی کہ جب مرض ہے روزہ نہ رکھو. مسافر ہے، چونکہ سفر کے اندر تکلیف اور مشکل ہے، مشقت تھی تو دو مشقت جمع ہو جاتی ہے، تو سفر کی مشقت اور روزے کی مشقت، یہ دونوں مشقتیں جمع ہو جاتی ہیں. تو شریعت نے اس کے لیے چھٹی دے دی کہ سفر کی مشقت تو تم کو ہے ہی، روزے کی مشقت تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم روزہ نہ رکھو. لہذا وہ روزہ بعد میں رکھ لو. تو دیکھیے کتنی راحت ہے، بڈھا ہو گیا، اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، تو اب کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے بلکہ فدیہ دے دے. اگر شریعتی ٹھوسنا مقصود ہوتا تو مریض کو بھی ہوتا نہیں رکھو، مسافر کو بھی لازم ہوتا ہے رکھو، بڈھا بھی ہو جاتا مر رہے ہو رکھو روزہ. ایسا نہیں رکھے. رہی بات کہ جی روزے میں تراویح میں تکلیف تو ہے، ہاں بے شک، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس تکلیف کا بھی کوئی فائدہ ہے، اور وہ فائدے کو یوں سمجھے کہ جب بوری بھرتے ہیں نا بوری، تو وہ بوری میں جگہ رہتی ہے، تو اس بوری کو میں جگہ بنانے کے لیے اس کو ہلایا جاتا ہے تو اور جگہ بن جاتی ہے. تو اصل میں یہ جو روزے کی یہ جو تکلیف ہے نا، اس تکلیف میں مومن کو ہلایا جا رہا ہے، اور اس ہلانے کے بعد اس کے دل میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، یہی ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی چیز کے لوگ کو اللہ تعالی اپنے قرب اور تجلی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. لہذا اس تکلیف میں بھی ظلم نہیں ہے، یہ تکلیف میں بھی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی راحت ہے. اور دیکھیے ہر تکلیف کا تکلیف ہونا لازم نہیں آتا، بعض تکلیف میں مزہ بھی آتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہو، اب اس کا جو محبوب ہے وہ کہیں چلا جائے، اس کے بعد بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی، یہ اس محبوب کی یاد میں کمزور ہو گیا، اور وہ محبوب مان لو پنجاب جا کر دیسی گھی کھا کر تگڑا ہو گیا، اب وہ پنجاب سے واپس آیا تو دیسی گھی کھا کر یہ تگڑا، اب وہ ملاقات کے لیے اسٹیشن پر گئے اس کو لینے، تو خوشی کے مارے لپٹ گیا، وہ بھی لپٹ گیا محبوب بھی. اب جو محبوب نے اس کو دبایا تو ہڈی کے کڑکڑانے کی آواز آئی. اب میرا سوال آپ سے ہے، اس ہڈی کا کڑکڑانا جو کہ علامت ہے تکلیف کی، کیا اس کو تکلیف محسوس ہوگی؟ صحیح نا جناب؟ حالانکہ تکلیف ہے، اس سے انکار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف تو ہوگی، لیکن وہ تکلیف بھی لذیذ اور مزیدار ہو جائے گی. یہی اللہ تعالی کی محبت میں، روزے میں تکلیف تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے پیارے دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی محبت میں تکلیف بھی لذیذ اور مزیدار ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک موٹی سی مثال ہے، اکثر دیا کرتا ہوں. رات کو سو گئے، تراویح پڑھ کر گئے، سو گئے، ڈھائی بجے آنکھ کھلی، بیوی نے اٹھایا، بہت پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہسپتال چلے. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہسپتال چلے ڈھائی بجے، چل کارمنیٹو مکسچر پی لے اور سو جا، زیادہ ہے تو سونف کو کوٹ کے وہ پھانک لے، ہسپتال کا نام نہ لیجو، چل سو جا صبح دیکھیں گے. اب وہ کیا بولے؟ سو گئی. ایک گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھلی تو بچہ چلا چلا کے رو رہا ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب ہاتھ پاؤں پھول، کیا کریں؟ ہسپتال جانا ہے. اب بنیان اور شلوار میں سو رہے تھے ویسے ہی بھاگے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اب ذرا کہیں نا بچے کو کہ انفینٹ کارمنیٹو مکسچر پلاؤ بچے کو، اور فلیجل سیرپ بھی پلا دو. کہے گا نہیں نہیں اب نہیں، ہسپتال چلو. ایسا منظر دیکھا کہ بنیان شلوار میں ہسپتال میں ننگے پاؤں. کیوں؟ جو محبت بچے سے ہے وہ بیوی سے نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ جو اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، وہ بیوی سے نہیں ہوتی. ایک صاحب نے ایک دن فون کیا، یاد آ گیا ایک واقعہ. ایک دن فون کر کے کہنے لگے، کہہ رہے میری بیوی بھی پاس میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بات تم سے پوچھنی ہے، اور بات یہ ہے کہ بچے اپنے اور بیوی دوسروں کی کیوں اچھی لگتی ہے؟ یہ محاورہ ہے نا کہ بچے اپنے، بات مشہور ہے، بچے اپنے بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا بات یہ کہ بچے تو اپنے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ محنت کی ہوتی ہے. اس لیے وہ اچھے لگتے ہیں. اور بیوی دوسروں کی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ دوسروں کی بیویوں کو تاڑتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، اور بدنظری کی نحوست ایسی ہے کہ اچھے بھلے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. بدنظری کی نحوست کی وجہ سے اگر اپنی بیوی حسین بھی ہو تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا فوکس مارتا ہے کہ اپنی حسین بیوی کے حسن کو کم، اور باہر والی نامحرم عورتوں کو، بے پردہ عورتوں کے چارانے حسن بھی ہوگا تو اس کو سلانے دکھائے گا. یہ بدنظری کی لعنت ہے. شیطان جو ہے وہ جادو کرتا ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کا جادو. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے اپنی بیوی اچھی بھی ہو تو اچھی نہیں لگتی، اور دوسرے کی بیوی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ دیکھتے ہیں اس کو، اگر دیکھنا چھوڑ دے تو اپنی بیوی اچھی لگے، اس سے محبت بھی ہو جائے. اس لیے متقی آدمی جتنا اپنی بیوی سے محبت کرے گا، نظریں مارنے والا کبھی محبت نہیں کرے گا. اس لیے ایک مسئلہ جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، وہ جو کہ جس طرح سے مردوں کے لیے سنت موقعہ ہے تراویح کا پڑھنا، اور جان بوجھ کر تراویح کا چھوڑنا، یہ گناہ ملے گا. اسی طرح سے عورتوں کے بھی یہ کہ عورتیں بھی تراویح کا اہتمام کریں، ان کو بھی تاکید کریں کہ وہ بھی تراویح پڑھیں، اولادیں. اور اسی طرح باتیں ایسے حالات پتہ چلے کہ عورتوں کو جو ان کے ایام میں روزہ رکھنے کی کو منع آیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن یہ روزہ ان کو قضا کرنا ہوگا. نماز تو معاف ہے کہ نماز تو اب نہیں پڑھنی، قضا نہیں کرنی ہوگی، لیکن روزہ قضا کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے حالات پتہ چلے کہ زندگی گزر گئی روزہ رکھا ہی نہیں. اسی لیے عورتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے آدھی آستین ہو، یا آدھی آستین تو نہیں لیکن یہاں تک نہ ہو، کلائی تک، بلکہ یہاں کھلی بھی ہے آستین، تو ایسے ہی کپڑوں میں بھی ان کی نماز نہیں ہوگی. ہاں چادر اگر اتنی بڑی لے لی کہ وہ چھپ گیا تو اور بات ہے. یا بعض عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ ایسا چھوٹا دوپٹہ وغیرہ لے لیا، کپڑے تو پورے ہیں لیکن بال کھلے ہوئے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے مسائل کا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پوچھنے، سیکھنے کا اہتمام کریں. تو میرے پیارے دوستو، بات چل رہی تھی تکلیف پر، تو ہر تکلیف بری نہیں ہوتی، اس میں بھی لذت ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر اور تراویح کے اندر تکلیف تو ہے، یہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا انعام کیا رکھا؟ لعلکم تتقون، کہ تقوی کی دولت مل جائے گی اس سے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے حالت ایمان میں اور احتساب یعنی ثواب کی لالچ میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. اور یہی معاملہ تراویح کے لیے بھی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رات کو قیام کیا، مراد تراویح ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی لالچ میں، احتساب کا ترجمہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ احتساب کا ترجمہ ہے ثواب کی لالچ. سبحان اللہ، یہ لالچ یہاں کتنا مزیدار لگ رہا ہے کہ ثواب کی لالچ میں اگر اس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی کہ تکلیف ہے، لیکن لالچ کیا ہے؟ ثواب ملے گا، تو اس کے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے. یہ اتنی بڑی ثواب فضیلت کی چیز، تو لہذا کیا فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے گناہ سے بچنے کی. کیونکہ گناہ سے بچنے کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اندر تو اس زمانے میں کیسے گناہ سے بچا جا سکتا ہے، ایسا نہیں، طاقت ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر ایک آدمی یوں کہے کہ میں انٹرنیشنل نظر باز ہوں، بین الاقوامی ہر عورت کو ہر لڑکے کو دیکھتا ہوں میں، اور میرے اندر تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہی نہیں ہے، نظر بچانے کی میرے اندر ہمت اور قوت ہے ہی نہیں، میرے مرشد نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت نے فرمایا پھر ہم اس کا امتحان لیں گے. امتحان دو قسم کا ہوگا، ایک امتحان تو یہ ہوگا کہ وہ جو کہتا ہے کہ جب میں حسین کو دیکھتا ہوں تو نظر بچا نہیں سکتا، میں دیکھتا ہی دیکھتا ہوں، تھوڑا اس کا امتحان ہم یہ لیں گے کہ وہاں پر سانپ چھوڑ دیں گے. اب دیکھتے ہیں جناب نظر بچاتے ہیں یا جان بچاتے ہیں، ہے نا؟ اب پتا چلے گا. لہذا اب سانپ نکلا، اب سانپ کو کہا بھائی ٹھیک ہے تجھے ڈسنا ہے ڈس، میں نظر نہیں بچا سکتا، ایسا ہی ہوگا نا. وہ ہمارے ایک دوست نے سنا ہے کہ کچھ میل ہوتے ہیں کچھ فیمیل ہوتے ہیں، ہے نا، اور ایک ہوتا ہے ای میل، جو نہ میل نہ فیمیل، وہ کیا ہوئے ای میل، جس کو تیسری مخلوق بھی بولتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں یہ بات یاد رکھنے کی، مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو اب وہ کچھ فاقے واقعے سے پریشان تھے، کوئی دھندا وندا تھا نہیں، تو ان کے گھر میں ڈاکو گھسا ہے. ڈاکوؤں نے کہا کہ دیکھ، اگر تم نے ہمیں حفاظت دے دی، پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو ہم کچھ ڈاکا ہے تیرا تمہیں حصہ دیں گے، اور اگر مخبری کی اور بتایا تو یاد رکھنا بھائی تو پکڑ جائیں گے، بعد میں خیر نہیں ہوگی. کہا اچھا بھائی، پولیس آ گئی. اب انہوں نے تو اپنے تالیاں پیٹ کے شور مچانا شروع کر دیا. پولیس والے کہا بھائی یہاں کہاں گھسے ہوں گے، بھاگو یہاں سے، یہ کہاں ہمارے پیچھے لگ گئے. اب اس کے بعد انہوں نے حصہ دیا، وہ حصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ مہینوں بھی اتنا نہ کماتے. اب وہ تو چلے گئے ڈاکو، ان کو ایک پیغام دے گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا دھندا ہے، اتنی محنت کرتے ہم لوگ، غلط کام تو وہ بھی ہے اور غلط یہ بھی ہے، کم محنت میں زیادہ نفع ہے. انہوں نے بندوق بندوق نقلی وکلی حاصل کی، ڈھاٹا باندھا، کپڑے پر چہرا، ایک سنسان بس اسٹاپ پر کھڑے ہو گئے. اب وہاں پر جو بس آئی اس کو روکا، اس میں چڑھ گئے. اب تمام نکال نکال پیسے، سب نے موبائل اور نقدی وغیرہ سب. وہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اب وہ ہل ہی نہیں رہا. اگر نکال پیسے، اس نے کہا نہیں ہے. کہا بکواس مت کر، نکال پیسے. اب وہ ویسے ہی، وہ اصل میں اس کی جیب پہلے کٹ چکی تھی. اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا کرے گا تو؟ اس نے تالی پیٹ کر کہا پھر تو خون خراب ہے. تو میرے پیارے دوستو، اب وہ جو کہتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. اب سانپ نکلا، سانپ نکلا، اب جان بچائے گا کہ نہیں؟ اب بھاگے گا. میرے مرشد نے سنایا کہ حیدرآباد کے عجائب خانے میں، چڑیا گھر میں، ایک دفعہ حضرت والا تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو ایک بڑے میاں آئے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے ہانپتے کانپتے چل رہے تھے. تو اچانک تھوڑی دیر کے بعد وہاں اعلان ہوا کہ ملازمین کی غفلت سے شیر کا پنجرا کھلا رہ گیا. دراصل سب لوگ اپنی جان خود بچائیں، چڑیا گھر کی انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے. ہر فرماتے بھگدڑ مچ گئی، ہر آدمی بھاگنے لگا. تو حضرت فرمائے کہ وہ جو بڑے میاں ہانپتے کانپتے آئے تھے نا لاٹھی لے کر، سب سے آگے وہی دوڑ رہے. آہ میرے مرشد، فرماتے کیوں؟ جان پیاری ہے. فرماتے کہ جس دن ایمان پیارا ہو جائے گا اس دن جان کی بازی لگا دے گا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گا. ابھی ہمیں ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ یہ جو لا الہ کلمہ ہے نا، یہ اتنا بھاری ہے، اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیں تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. ایمان اتنی پیاری چیز ہے میرے دوست. اور دوسری بات میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب ایک آدمی لڑکے کو، لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں عورتوں کو بھی، تو ایک تھانے دار وہ اپنے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، دونوں حسین، ایک حسین ایک حسینہ. اب تھانے دار نے یہ راستے میں ملا، تھانے دار نے کہا سنا ہے کہ تم بہت انٹرنیشنل نظر باز ہو، جب کسی کو دیکھتے ہو تو نظر بچانے کی قوت اور ہمت نہیں رہتی. دیکھو یہ میرا لڑکا ہے، یہ میری لڑکی ہے، اور یہ دیکھو یہ ٹیٹی بھی دیکھ لو. یہ ٹیٹی نام اس نے رکھا کہ اس کو دیکھتے ہی ٹیں ٹیں بول جاتے. تو اس نے کہا دیکھو یہ ہے، اور میرا نشانہ ایسا ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں. یہ محاورہ ہے بھائی، گنے نہیں جا سکتے ورنہ، یعنی ایسا باریک چیز کا بھی نشانہ لگا لیتا ہوں. اب یہ میرا لڑکا ہے، یہ میری لڑکی ہے، اور یہ دیکھو یہ میں نے گن لوڈ کر لی. لہذا جو سوئیں گے اب اس کو گن ماروں گا، سمجھ گئے؟ اور جس کو نیند آ رہی ہو ذرا اپنے پڑوس میں پوچھ لے، اگر نسوار کی پڑیا اڑیا ہو تو ایک آدھ چنڈی کھا لے، لیکن سونے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اب بتاؤ، وہ انٹرنیشنل لیدر باز، اب پستول اس کے سامنے تنی ہوئی ہے، اب لڑکا لڑکی کو دیکھے گا؟ فرمایا یہ کیا بات ہے، اگر طاقت نہیں تھی کہتا کہ میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، اس کی طرح بولتا کہ میں نہیں پیسے دیتا پھر کیا کرے گا؟ یہی ہوگا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے شاگرد نے کہا حضرت اختیار کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ. پھر حضرت نے فرمایا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. انہوں نے کہا حضرت ایک تو اٹھا سکتا ہوں، دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا یہ اختیار ہے وہ جبر ہے، ایک پاؤں اٹھانا ہمارے اختیار میں ہے، لہذا ہم اپنا کام کریں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ہمت ہے، ہم لوگ حقیقت میں ہمت کی چوری کرتے ہیں. اس لیے جو کچھ اپنے ہاتھ سے کاٹیں گے اگر اچھے اعمال کریں گے ہمیں فائدہ پہنچے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر ہم نے وہ احتساب کیا گناہوں کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سبق سکھا دیا کہ دعا سکھا دی، مضمون لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اگر ہم کبھی بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے کہ ہم کمزور ہیں. اور ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اصر کہتے ہیں اس بوجھ کو، اصرن کہتے ہیں وہ بوجھ کو جو بندہ اٹھا نہ سکے، ایسے بوجھ کو اصر کہتے ہیں. تو اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کوئی ایسا بوجھ ہم پر نہ لا دیئے کہ جس کا ہم تحمل نہ کر سکتے، جیسے ہم سے پہلوں پر آپ نے بوجھ دیا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے روزہ جب ابتدا میں بھی فرض ہوا، کسی کو تلاش کر رہے ہیں سلمان صاحب جائیے، لہذا جب روزہ ہماری شریعت میں بھی جب ابتدا میں روزہ فرض ہوا تھا تو روزہ یہ ہوتا تھا رات کو جس نے جو کھا لیا صبح سحری نہیں تھی. آپ تصور کریں صبح سحری نہ ہو اور بغیر سحری کے روزہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس پسند کو سنت بنا دیا کہ سحری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لہذا ایسی طاقت مت دکھاؤ کہ ہم بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اتنا بھی مت ٹھوسو کہ سارا دن کھٹی ڈکارے آتی رہے، ڈر کے مارے اتنا ٹھوستے ہیں کہ سارا دن بس ڈکارے ہی آتی رہتی ہیں. ابھی وہ ہضم نہیں ہوا ہوتا کہ پکوڑے، افطار کے پکوڑوں کا وقت آ جاتا ہے. تمہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو، مرتا نہیں ہے، آخر اللہ تعالیٰ ایسا رکھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور ایسی چیز کو ہم پر نہ، ہم کو نہ عطا فرمائیے کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی خطا اور نافرمانی کا ارتکاب کریں تو اس پر سکھا دیا کہ واف عنا، ہمیں معاف فرما دیجیے. سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے کہ اللہ مالوسی رحمت اللہ فرمایا کہ واف عنا کے معنی امحو آثار ذنوبنا، یعنی میرے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے. کہ گناہ کیا، جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں جناب، ایک گناہ پر ہم پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں. نمبر ایک، اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. نمبر دو، یہ فرشتے جانتے ہیں. نمبر تین، جس زمین پر گناہ کرتے ہیں وہ زمین جو ہے وہ اس راز کو جانتی ہے کہ اس نے گناہ کیا. اور نمبر چار، ہمارے اعضاء اور جوارے، یہی ہمارے اعضاء جن کو ہم گناہ کرا رہے ہیں، یہی گواہ ہمارے خلاف بن جائیں گے قیامت کے دن. لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی سے معافی مانگی تو یہ گناہ کے نشانات جو ان گواہوں کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی معافی کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے گواہوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے آپ کو پیش کر دیا مختصرا. اور آگے کیا فرمایا وَغْفِرْ لَنَا، ایک ہے معافی ایک ہے مغفرت، دونوں میں فرق ہے. معافی تو یہ ہے کہ گناہ کے نشانات مٹ جائیں، اور مغفرت کیا ہے کہ ہماری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. بستر القبیح و اظہار الجمیل، قبیح یعنی گناہ نافرمانی کی باتوں کو چھپا دیجئے اور نیکی کی باتوں کو ظاہر فرما دیجئے. لہذا آج بھی دیکھیے، اگر معلوم چل جائے، مان لو کوئی ایک آدمی ہے وہ کسی نامحرم عورتوں سے باتیں کرتا ہے، کسی شیخ سے بیعت بھی ہے، کہ بعضوں کو نفس کو خوب مزہ آتا ہے نا، لہذا عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی بیویوں سے باتیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہی بات آتی ہے کہ نفس کی چالاکی اور عیاری یہ ہے کہ نام رکھتے ذرا میں دل جوئی کر رہا ہوں، ہمدردی کر رہا ہوں، وہ میرے دوست کی بیوی ہے، میری بھابھی ہے، بھابھی. میرے مرشد نے فرمایا بھابھی کو خوب چابی لگاتے ہیں، اور دل جوئی کے نام پر گپے لگا رہے ہیں اس سے، اور وہ شکایت کر رہی ہے، ارے بھائی جان یہ جو آپ کے بھیا ہے نا، یہ آپ کے بھیا جو ہے خیال ہی نہیں کرتے میرا. اوہو بڑا دکھ ہوا مجھے بھابھی، بھابھی جان آپ کی بات سن کے مجھے بہت دکھ ہوا، اور کیا کیا کرتے ہیں ذرا بتائیے. اب ایسے حرام لذت سمیٹ رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے کہ ایک عام آدمی یہ کام کرے تو ہمیں اتنا تعجب نہیں، جس کا تعلق بزرگوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو، اور پھر اس کے بعد یہ حرکتیں کرے. ایک تو یہ لیپ ٹاپ اور یہ موبائل، ابھی ایک نئی مصیبت ہے کہ پہلے جو ہے سینما گھر جانا پڑتا تھا، اور بڑے منہ ور لپیٹ کر، گلیے بدل کر، لیکن اب تو یہ لیپ ٹاپ گھروں میں آ گئے، یہ موبائل آ گئے، چادر اوڑی، بیوی میکے چلی گئی، پورا منی سینما کھل گیا. سی ڈی ہے یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں. ایک سکھ میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ سردار جی تم مجھ سے پیار نہیں کرتے. اس نے کہا چپ کر. اس نے کہا یہ جو 9 بچے میرے ہیں، کیا یہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں؟ تو یہ جو انٹرنیٹ، اب وہ موبائل، کمپیوٹر، اور جناب دیکھے اچھے اچھے صوفی صاحب ہیں، شکل دیکھے تو ان کا ماتھا چومنے کو دل چاہے، ان کے پیر دھو کر پینے کو جی چاہے، لیکن ان حرکتوں میں مبتلا. پرانی عادت ہے. لہذا اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ نفس سیرش، کہ نفس کو تم سیراب مت کرو، اس کا پیٹ مت بھرو. یہ نفس کی مثال نفس فرعونس ای سیرش مکن، یہ نفس بھی فرعون ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ کیا کرتا ہے؟ کفرے کہون، یعنی پرانے پرانے گناہوں کو یاد کر کے مزے لیتا ہے، اور جب پرانے گناہوں سے دل کو برباد کرتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پھر نئے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے آگے. اب جناب موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا ٹیلی فون پر بھابھی جان کی خیریت پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ بھیا آپ کو بہت ستاتے ہیں، خیال نہیں کرتے آپ کا. اس طریقے سے نفس جو ہے وہ حرام لذتیں لیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ عبادت کر کے بھی ہم لوگ اللہ تعالی کے قرب سے محروم ہیں. وہ دل میں اللہ تعالی کی عظمت اور جلوے اور نور آتا ہے، بد نظری کر کے وہ سارا نور اور وہ سب گویا کہ اللہ تعالی کے قرب کا جو خاکہ تیار ہو رہا ہوتا ہے وہ سب ضائع کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. اس لیے یہ اللہ تعالی کا کتنا احسان ہے کہ ہمارے عیب کو چھپا لیا. میرے مرشد نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو شریعت کا مسئلہ ہے. اور اگر ایک دفعہ پورے پاکستان میں ایک چور کے ہاتھ کاٹ دینا، جن کو بدماشی سوجی ہے نا، یہ چوری، ایک دفعہ زنا کی حد جاری ہو جائے، تو جو ساری مستیاں ماجون کھا کھا کر یہ سب مستیاں سوج رہی ہیں نا، شراب کے نشے پر، شراب پر جو حد جاری ہو جائے، ذرا کوڑے پڑے ساری مستیاں، پھر سارے سب کے نشے ہرن ہو جائیں گے. یہ جو قتل و غارت گری ہے، ایک قصاص لے لیا جائے شریعت کے اعتبار سے، پھر دیکھو ذرا کسی کی بندوق تو اٹھ کے دکھائے. ساری مستی اس لیے نا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، اندھیر نگری چوپٹ راج پہ میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک گرو اور چیلا جا رہے تھے سفر میں، حکیم الامت نے سنایا. تو رستے میں ایک قصبے میں پہنچے، اس کا نام تھا انیاؤ پور. ان مانے نہیں، پور قصبہ، اور انیاؤ انصاف یعنی بے انصافی کی جگہ. اب وہاں پر ہر چیز 16 آنے سیر کے حساب سے، اور جو حلوے مانڈے قسم کی چیزیں تھیں وہ مٹھائیاں سب سستی. تو چیلے نے کہا کہ گرو جی یہ تو بڑی مزیدار جگہ ہے، ہم یہاں رہیں گے. گرو نے کہا کہ بیٹا یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہاں گدھا گھوڑا ایک دام بکتے ہیں، یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں. اس نے کہا گرو جی دیکھو نا، اتنی مزے مزے کی چیزیں یہاں تو سب سستی ہیں اور مزے کی، کہ دبئی جا رہے ہیں اور سعودیہ میں رہ رہے ہیں، وہاں کریم مکھن ملائی پیپسی بہت سستی، لہذا نتیجہ جو آتا ہے موٹی موٹی توندے لے کر آتا ہے. تو گرو نے سمجھایا کہ بیٹا یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اس نے کہا ضد کی تو گرو بھی مان گیا. میرے مرشد فرماتے کہ کرنا یہ ہوا کہ ایک دو چور کسی کے گھر میں گئے، ایک چور گھر میں تھا، ایک چور باہر کھڑا ہوا تھا. وہ گھر میں چوری کر رہا تھا تو وہ جو مکان کی دیوار جو ہے وہ چور پر گر گئی، وہ مر گیا. وہ چور آیا، اس نے دیکھا مر گیا. اس نے راجہ جو تھا، ہندو راجہ تھا، اس راجہ کی عدالت کے اندر فریاد داخل کی کہ ہم چوری کرنے گئے تھے، ایک ہمارا چور باہر تھا، دیوار اس کے اوپر گس گئی، اب اس سے قصاص لیا جائے، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. یہ دیکھا یہ انیاؤ پور. اب انہوں نے راجہ نے کہا اچھا بھائی بلاؤ مالک مکان کو، بلاؤ مکان کو. بلوایا، ہاں بھائی تمہارے یہاں ایسا ہوا، مائی باپ میرا کیا قصور ہے، مستری نے ایسی دیوار بنائی ہے، مستری کو بلاؤ. اس سے پوچھا ہاں بھائی کیوں بنایا ایسی، کہا میرا کیا قصور ہے، سکا نے پانی ڈال، وہ مزدور نے مال ایسا بنایا تھا. مزدور کو بلاؤ، کہا میرا کیا قصور، سکا نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا، پتلا ہو گیا. سکا کو بلاؤ، کہا جی میرا کیا قصور ہے، میں اصل میں پانی ڈال رہا تھا تو بازار میں ایک ہاتھی جا رہا تھا، وہ ہاتھی جو نا وہ کچھ بگڑ گیا، وہ بگدڑ بچی تو غلطی سے پانی زیادہ ڈل گیا. کہا بلاؤ ہاتھی والے کو. ہاتھی والے کو بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، ہاتھی کیوں بگڑا. اس نے ہاتھی سے بگڑا، ایک عورت جا رہی تھی، سنار نے اس کو سونا بنا کر دیا، بجنے والا زیور تھا، آواز سن کر ہاتھی گھبرا گیا، اس لیے وہ بے قابو ہو گیا. چلو عورت کو بلاؤ، ایسا زیور کیوں پہنا، زیور عورت کو بلاؤ. اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، یہ گلستان زرری والوں نے بنا کر دیا ہے. یہ سارے زرگروں سے پوچھو. اب ان سے کہا ہاں بھائی بلاؤ بھائی. اب اس کو بلایا تو اس سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا، پکڑے گئے. اب مجمع لگا ہوا ہے، چڑھاؤ اس کو پھانسی بھائی. اب پھانسی چڑھائی، اب پھانسی کا پھندا، تھوڑی دیر میں شور مچا. راجا نے پوچھا شور کیسا بھائی، شور ایسا ہے یہ لوگ مرچی اور پان تو خوب کھاتے ہیں لیکن گردنیں ان کی پتلی ہیں، لہذا ان کی گردن میں پھانسی کا پھندا نہیں آ رہا، اب کیا کریں. راجا نے حکم دیا بھائی دیکھو جس کی گردن میں پھانسی کا پھندا آتا ہے اس میں ڈال دو. یہ ہے انیاؤ پور. اب جو گردنیں ناپنا شروع کی تو وہ جو چیلے شاپ تھے نا چیلے، اس کی گردن سب سے زیادہ موٹی نکلی. اب تو جو چیلے نے یہ دیکھا اس نے تو چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا بچا گرو بچا. اب تو اس نے کہا بیٹا میں تجھے پہلے سمجھا رہا تھا یہاں انصاف نہیں ہے، اب مر. اس اب قدموں میں گریا، گرو جی مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، کوئی تدبیر بتاؤ. گرو کو رحم ہے، اس نے کہا اچھا چل میں بچاتا ہوں آئندہ، لیکن بات ماننا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو شیخ اگر کوئی بات فرمائے نا اس کو انکار مت کرو. ایسا ممکن ہے کہ شیخ غلطی پر ہو, ایسا ممکن ہے, لیکن شیخ الحدیث باسکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر شیخ غلطی پر بھی ہے اور تم نے اس پر اعتراض کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو بھی درست فرما دیں گے. اس لیے فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ایسے ہیں ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اس میں عجیب عجیب واقعات ہیں, وہ مستقل ایک موضوع ہے کہ کیسے اللہ والوں نے کوئی بات فرما دی اور وہی ہو کے رہ گیا. امام ابو حنیفہ کا چلو ایک واقعہ سناتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت کیا بہت ستانے والے تھے, رافضی قسم کے بھی لوگ اور دوسرے کئی لوگ ایسے مسائل میں سن تنگ کرنا بار بار, بس جیسے آج کل ہوتا نا کہ مولوی کے پیچھے پڑ جانا, یہ کوئی نیا نہیں ہے, پرانے لوگ ہیں, یہ نسل پرانی ہے, مسائل ایسے کہ بس چھیڑ چھاڑ والا. امام صاحب کو بھی ایسے ہی. خیر ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ امام صاحب کے آرام کا وقت تھا اور وہ آرام کے وقت میں پہنچ جاتا کہ مسئلہ پوچھنا ہے. خیر تو اس نے ایک دن ایک تاب آئے, ایک شخص آیا اور اس نے امام صاحب کو دروازہ کھٹکھٹایا, آرام کا وقت تھا, بہت ہی بدتمیزی بدتہذیبی کے ساتھ کہنے لگا کہ میں آپ کی اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بہت بدتمیزی سے. امام صاحب نے بہت تحمل کیا اور برداشت کر کے فرمایا کہ بیٹا بات یہ کہ میری والدہ وہ بالغہ ہیں, بڑی ہیں, سمجھدار ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, انہی سے پوچھوں گا وہ جو کہیں گی. یہ کہنے کے آپ نے کہا تم انتظار کرو میں پوچھ کے آتا ہوں. آپ اندر تشریف لے گئے, اندر تشریف لے گئے, والدہ سے یہی بات عرض کر دی جا کر. والدہ نے فرمایا کہ بیٹا اب میں اس قابل کہاں. امام صاحب اٹھے واپس آئے تو وہ دیکھا وہ شخص مرا ہوا تھا. وہاں پر جو حاضرین مجلس تھے ان کی چیخیں نکل گئی کہ امام صاحب کے تحمل نے اس کی جان لے لی. اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہ کرے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ جو بات فرما دے اگر سمجھ میں نہ بھی آئے وہ کام کر ڈالو, جیسا شیخ فرمایا ویسا کرو. تو گرو چیلا اب وہ انہوں نے کیا کیا, دونوں لڑنے لگے. اب گرو کہے کہ میرے پھندا ڈالو, چیلا کہے میرے پھندا ڈالو. آواز زیادہ تک پہنچی, یہ لوگ جنت کو کہتے ہیں بے کٹ, ہندی میں کہتے ہیں بے کٹ, بی با یا نون کاف ٹھے. تو اب وہ جو لڑنے لگے تو اب وہ بلایا گرو چیلے کو, ہاں بھائی کیا بات ہے. راجا نے پوچھا کیوں شور مچاتے ہو. تو گرو نے کہا کہ جناب مہاراج بات یہ ہے کہ یہ گھڑی جو ہے بڑی مبارک ہے, اس وقت جو مرے گا سیدھا بے کھڈ میں جائے گا. راجا نے کہا اچھا یہ بات ہے, چلو میرے گردن میں پھندا ڈالو. یہ ہے انیاپور, اندھیر نگری اور چوپٹ راج. تو ہمارے یہاں بھی اندھیر نگری اور چوپٹ راج اس لیے کہ بات مستی اس لیے ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. پولیس پوچھے گی مٹھی گرم کریں گے, مظلوم کو اور بے قصور کو پکڑ کے لے جائیں گے. طاقتور ہوگا اگر اسے جرم کرے گا پیسہ دے کر بے گناہ کو اپنی جگہ پکڑوا دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا مظلوم کی, اللہ تعالیٰ کے مظلوم کی بڑی قدر ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مظلوم ظالم نہ بنے بس. کیونکہ ہمارے یہاں مظلوم کیا کرتا ہے, اگر ایک جگہ مظلوم بنتا ہے تو دوسری جگہ ظالم بن جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہونی چاہیے نا وہ پہنچتی نہیں ہے, ورنہ مظلوم کی دعا اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی. تو میرے پیارے دوستو ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کی ہاتھ کاٹنے کا, اس نے کہا امیر المومنین معاف فرما دیجئے, پہلی مرتبہ چوری کی ہے. فرمایا نہیں, تو نے کم از کم تین مرتبہ چوری کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی پہلی مرتبہ گناہ کرنے والے کو کبھی اس طرح ذلیل اور رسوا نہیں فرماتے. تو نے کم از کم تین مرتبہ یہ حرکت کی ہے. آخر اس کو اقرار کرنا پڑا کہ واقعی یہ چوری میں نے پہلی دفعہ نہیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرماتے, موقع دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں کہ تاکہ یہ معافی مانگ لے. سبحان اللہ. اور آگے کیا فرمایا, ورحمنا ای تفضل علینا بفنون الآلائی ما استحقاقنا بافانین العقاب, یعنی ہم پر طرح طرح کی مہربانیاں فرمائیے جبکہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ طرح طرح کے عذاب ہم پر برسے. اب آپ رمضان شریف کو دیکھ لیجئے, کتنے ہی ہم گنہگار ہیں, کتنے ہی گئے گزرے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا ہمارے لیے رکھا کہ تم کیسے بھی ہو ہم تمہارے لیے گویا کہ ایک موسم بنا دیا, ایک سیزن آ گیا, چلو جو ہے آؤ تم بھی آ جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, حاملین عرش ملائکہ روزے دار کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. رمضان شریف میں شیاطین بند کر دیے, رحمتوں کی گویا بارش فرما دی. کس کے لیے یہ؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جنت میں بھرنے کے لیے کیا بندے چاہیے؟ اس میں ہم کے لیے نہیں میرے پیارے دوستو, یہ شفقت, یہ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے, وہ اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ جب میں بڈھا ہو جاؤں گا تو میری خدمت کرے گا, اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ میرا اولاد ترقی کرے. باپ کو ایسی ہوتی ہے. کیسا ایک رشتہ ہے ماں باپ کا, کہ ماں باپ کا رشتہ اتنا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس لیے کرتے ہیں. دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ جب بیٹا بیمار ہوتا ہے نا, باپ بچے کی خدمت اس لیے کرتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ جب باپ بیمار ہوتا ہے نا, بیٹا منتظر ہوتا ہے خدمت کرے گی کہ مرے گا کب. کتنا فرق ہے میرے دوست, ہمارے رویے میں کتنا بڑا فرق ہے. ہمارے بڑے بیمار ہو چھوٹے بیمار ہو تو بڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ زندہ ہو جائے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن عجیب بات ہے, ہمارے بڑے بیمار ہم منتظر ہوتے ہیں کب ان کی خدمت سے ہماری جان چھوٹے, یہ کب مریں گے تاکہ ہماری جان چھوٹے. کتنا بڑا فرق ہے میرے دوست, یعنی بڑوں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رمضان رکھا کہ جنتیوں کی کوئی کمی ہے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے پیٹ بھرا, کہیں گے اللہ نے اور جنتی چاہیے, پیٹ نہیں بھرے گا. اب کہاں سے لائیں گے وہ جنتی؟ اللہ تعالیٰ کہ جنتی تو پورے ہو گئے, اللہ تعالیٰ قوم کو پیدا فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جنت کو بھرنا؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ لہذا اس لیے ہمیں رحمت اور مغفرت نہیں مل رہی کہ ان کو جنت میں جنت کے اندر اپنی پلاٹ بک کروانا ہے کہ بھائی پلاٹ ہے جلدی جلدی بس سستا بھی دو, کرائے پہ مکان نہیں چڑھتا سستا بھی دے دو بھائی تاکہ کچھ تو آئے محفوظ تو رہے. وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے میرے دوست, وہاں محبت رحمت شفقت. آپ میرے مرشد کا جملہ فرماتے ہیں میرے مرشد کہ اللہ تعالی کی رحمت کا سبب ان کی رحمت ہے, ان کی شفقت کا سبب ان کی شفقت ہے, ان کے فضل کا سبب ان کا فضل ہے, ان کے پیار کا سبب ان کا پیار ہے, ان کی مہربانی کا سبب ان کی مہربانی ہے. پر اس لیے مانگنے کی گھڑی ہے, مانگنے کا وقت ہے, مانگ لے, اپنی قسمتیں بدلوا لے. ہم لوگ مانگ کر ان سے اللہ تعالیٰ نے آج ایک دعا کا مضمون اپنے شیخ میرے شیخ کی برکت سے عطا فرمایا کہ اللہ جو فضل آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ فضل ہم پر فرما دیجئے, اور جو محبت آپ عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ محبت عطا فرما دیجئے, اور جو رحمت اس رمضان شریف میں جو رحمت آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ رحمت ہم پر فرما دیجئے. ہم تو مستحق نہیں ہیں, آپ کرم فرما دیجئے. جیسے بچہ نالائقی کرتا ہے نا, بھاگتا ہے ادھر ادھر, باپ زبردستی پکڑ کے لے آتا ہے, ارے تو بیوقوف تو کیا سمجھتا ہے. تو اللہ ہم بھی بیوقوف ہے, احمق ہے, سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو. بس اللہ جس طرح سے باپ شفقت کی وجہ سے اپنے بچے کو زبردستی پکڑ کے لے آتا ہے, یا اللہ آپ بھی اپنے کرم کے صدقے میں زبردستی ہمیں اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے, ایسے اپنی محبت دے دیجئے کہ ہم آپ کے بغیر رہ نہ سکیں. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما لیجیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور خاص رحمت اور عنایتوں کی بارش فرما دے. اللہ یا کریم اللہ.